الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في اخر سورة آل عمران اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم ربنا اجعلنا من عبادك الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین. آج ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مطالعہ قرآن حکیم کے جس منتخب نصاب کا سلسلے وار درس ان مجالس میں ہو رہا ہے اس کے پانچویں حصے کا آغاز کر رہے ہیں. یہ پانچواں حصہ سورۃ العصر میں جو لوازم نجات اور شرائط نجات بیان ہوئی ہیں ان میں سے آخری یعنی وتواصوا بالصبر اس کی تفصیل و تشریح پر مشتمل ہے. آپ حضرات کو یہ بات تو پوری طریقے سے یاد ہو چکی ہوگی کہ یہ منتخب نصاب چھ حصوں پر مشتمل ہے. اس کا نقطۂ آغاز ہے سورۃ العصر. سورۃ العصر میں اللہ تعالی نے زمانے کی گواہی پیش کر کے اور زمانے کی قسم کھا کر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تمام انسان خسارے گھاٹے تباہی اور ہلاکت سے دو چار ہوں گے سوائے ان کے کہ جو چار شرطیں پوری کریں. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. زمانہ گواہ ہے یا زمانے کی قسم ہے تمام انسان خسارے میں ہیں گھاٹے میں ہیں بربادی اور تباہی سے دو چار ہوں گے سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور جنہوں نے حق کی وصیت کی ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی. یہ گویا کہ چار لوازم نجات ہیں. اس کے ضمن میں یاد ہوگا کہ جب سورۃ العصر کا مطالعہ کر رہے تھے تو میں نے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ نقل کیا تھا اور یہ میرے اس کتاب کے میں بھی شامل ہے راہ نجات سورۃ العصر کی روشنی میں. امام راضی نے جو بات کہی ہے نہایت جامع. فی ہذہ الآیۃ وعید شدید. اس آیت مبارکہ میں شدید وعید ہے اللہ کی طرف سے بڑی دھمکی ہے. لأن اللہ تعالی حکم بالخسار علی جمیع الناس. اس لیے کہ اللہ نے تو فیصلہ کر دیا ہے خسارے کا چوٹے کا بربادی کا تباہی کا تمام انسانوں کے لیے. الا من کان آتیم بهذه الاشیاء الاربعه سوائے ان کے کہ جو ان چار شرطوں کو پورا کرے وہی الایمان والعمل الصالح والتواصی بالحق والتواصی بالصبر. وہ چار چیزیں ہیں ایمان عمل صالح تواصی بالحق تواصی بالصبر. ودل ذلك اور اس سے رہنمائی ملی دلالت ہوئی اس بات کی طرف علی ان النجات معلقت بمجموع هذه الاشیاء کہ نجات کا دار و مدار ان چاروں چیزوں کے مجموعے پر ہے. بہرحال سورۃ العصر سے در حقیقت اس منتخب نصاب کا آغاز ہوا. پھر اس کے پہلے حصے میں سورۃ العصر کے علاوہ تین اور اخباق ایسے ہیں جن میں یہ چاروں لوازم نجات جامعیت کے ساتھ بیان ہوئے. پھر ایک ایک کو لیا گیا. دوسرے حصے میں ایمان کے مباحث آئے. تیسرے میں عمل صالح کی تفاصیل آئی. چوتھے میں تواصی بالحق کی تفصیلات کا تذکرہ ہوا. اب پانچواں حصہ جو ہے وہ مباحث صبر و مصابرت پر مشتمل ہے. تمہیدی طور پر سب سے پہلے آج ذرا ہم تفصیل میں جا کر صبر کا جو لغوی مفہوم ہے اسے جان لیں. اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید کی جملہ اصطلاحات عربی زبان میں جو الفاظ نزول قرآن کے وقت مستعمل تھے انہی الفاظ کو اختیار کر کے ان کو معنی اضافی معنی کا ان کو جامع پہنا کر اصطلاحات کی شکل دی گئی. صبر کا لفظ جس مفہوم عربی زبان میں تھا اس کے لیے صحیح ترین دلالت کرتی ہے یہ بات کہ ایلوا جو بہت ہی کڑوی شے ہے اس کو عرب کہتے تھے صبرتن اور اس کی جمع ہے صبور. اس صبور کو صبور کے ساتھ کنفیوز نہیں کرنا چاہیے, سواد کے زبر کے ساتھ صبور فعول کے بدل پر اس میں مبالغہ ہے, نہایت صبر کرنے والا صبار اور صبور. لیکن صبور جمع ہے صبرتن کی اور صبرہ کہتے ایلوا کڑوا, کیونکہ بعض ادویات میں یہ استعمال ہوتا تھا لیکن نہایت تلخ. ظاہر بات ہے کسی تلخ شے کا کھانا جو ہے آسان کام نہیں ہے, انسان کو اپنے اوپر جبر کرنا پڑتا ہے. اسی لیے نمک کو کہا جاتا ہے ابو ثابت, اس لیے کہ نمک بھی ایسی شے ہے کہ آپ زبان پر رکھیں گے تو ناگوار ہے. اسی طریقے سے کھٹی ہے شدید, اگر اس میں کھٹاس اتنی ہے کہ ناقابل برداشت ہو تو اسے بھی اصبار اور اصبار کہتے ہیں. جیسے املی ہے اس کی کھٹاس کا برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے صبر المیت عرب کہتے تھے, لاش کا پیٹ چاک کر کے اس میں ایلوا داخل کر دیتے تھے. یہ اس زمانے میں گویا کہ لاش کو تعفن سے بچانے کا ایک طریقہ تھا, تو اس کے لیے بھی صبر المیت تھا. تو ان تمام الفاظ کو اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو گویا کہ صبر کا مفہوم یہ ہے کہ ناگوار حالات یا کوئی ناگوار شے اس کو برداشت کرنا, جھیلنا, اس کا تحمل کرنا, اور کسی بھی ناگوار صورتحال میں انسان کا ثابت قدم رہنا, استقامت اور ثبات کا مظاہرہ کرنا, یہ گویا کہ صبر کے لفظ معنی. اس صبر کو اگر ہم اردو میں اسی مفہوم کو تعبیر کریں گے تو کڑوے گھونٹ کرنا یہ محاورے کے طور پر استعمال ہوتا ہے. کسی بھی شے کو جو ناگوار ہے, ناپسندیدہ ہے, انسان گوارا کرتا ہے, برداشت کرتا ہے, کڑوے گھونٹ. اور میں جب آج سوچ رہا تھا تو مجھے دو اشعار یاد آئے, اگرچہ وہ کسی غیر معروف اور نامعلوم شاعر کے اشعار ہے, شریعت کے اعتبار سے کوئی بہت اونچا مقام بھی نہیں ہے, لیکن یہ مفہوم جو ہے یہ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ بڑی وضاحت کے ساتھ سامنے آتا ہے. تلخیوں کے جام خوش ہو کر چڑھانا زندگی, کھا کے طوفاں کے تماچے مسکرانا زندگی, خضر کی امداد سے ساحل پہ آنا موت ہے, اور موجوں میں الجھ کر ڈوب جانا زندگی. اصل میں یہ ہے ایک انسان عاقل کا رویہ, جس شے کو وہ اختیار کر لے عقلا, جس چیز کو کہ اس نے سمجھا ہے کہ یہ حق ہے, یہ بات صحیح ہے, یہ نقطۂ نظر درست ہے, یا یہ نظریہ صحیح ہے, یہ نظام درست ہے, اب اس پر ثبات, استقامت, اس روش پر قائم رہنا, چاہے اس میں کسی طرح کی ابتلا ہو, آزمائش ہو, تکالیف ہو, مصائب ہو, لیکن انسان ان تلخیوں کے جام خوش ہو کر چڑھاتا رہے اور طوفان کے تماچے کھا کر مسکراتا رہے, موجوں سے الجھے چاہے اس میں موت واقع ہو جائے, لیکن یہ کہ جان بچانے کی فکر, جس کو علامہ اقبال نے کہا کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے, تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ, کہ شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساتھ میں. تو لغوی اصل اور یہ اس کا اصطلاحی مفہوم ہے. علماء کرام نے صبر کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہے اور یہ بات بڑی معقول ہے, سمجھ میں آتی ہے. الصبر علی الطاعۃ, پہلا صبر کہ جو ایک بندہ مومن کو, ایک مسلمان کو کرنا پڑتا ہے اور کرنا چاہیے, اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا, یعنی اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ہے جو نفس کو ناگوار ہے, سردی کا موسم ہے, شدید سردی ہے, اب فجر کی نماز کو پڑھنی ہے, گرم بسترے سے نکلنا ہے, ہو سکتا ہے کہ گرم پانی کا استعمال نہ ہو, پانی جب تک موجود ہے آپ کو تیمم کرنے کا کی رعایت حاصل نہیں ہے, ٹھنڈا پانی ہے, وضو کیجیے. اب اس تمام کو جو شخص برداشت کر رہا ہے اس لیے کہ ایک حکم پر عمل کرنا ہے, یہ صبر الگ کا ہوا, اطاعت پر صبر کرنا, اسی کا ایک منفی روپ ہو جائے گا صبر علی المعصیہ, معصیت سے صبر کرنا, وہ ہے صبر الگ کا, اور یہاں ہر سے جا رہا ہے عن, صبر علی المعصیہ, معصیت ہے، گناہ ہے، اس میں انسان کو کے نفس کے لیے لذت ہے، تلذذ ہے. فرض کیجئے کہ کوئی شخص کسی سرکاری ملازم کو رشوت آفر کر رہا ہے، اسے معلوم ہے کہ یہ گناہ ہے، یہ شے حرام ہے، لیکن نفس جو ہے اس کی طرف راغب ہے. تو اب اپنے نفس کو روکنا، جس کو کہا گیا ہے آخری پارے کی دوسری صورت میں کہ وہ لوگ کے جو اما من خاف مقام ربہ و نہى النفس عن الہوى، جس نے اپنے نفس کو روکے رکھا اس کی خواہشات سے، اس نفس کے بعوض اور گھوڑے کی لگام کو کھینچ کر رکھا معصیت کی طرف، جو نفس کی رغبت ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ جو ہمارا بیسر سینس ہے، یہ تو یہ ایڈ یا لیبیڈو فرائیڈ کی اصطلاح ہے، یہ تو ہمیں بدی کی طرف، برائی کی طرف، منکرات کی طرف کھینچتا ہے. اب کس کی لگام کھینچ کر رکھنا، یہ ہے گویا کہ صبر عن المعصیہ. تیسرا صبر ہے صبر عن البلاء یا صبر على ابتلاء، کسی آزمائش پر صبر کرنا. یہ آزمائش کا مرحلہ آتا ہے کس معاملے میں؟ قول حق ہے، ایک بات سچی ہے، لیکن الحق و مر، سچائی جو ہے وہ کڑوی ہوتی ہے، سچ کڑوا ہے. آپ وہ بات کہتے ہیں، کسی کو ناگوار ہوتی ہے، اس کی ریزنٹمنٹ کو فیس کرنا، اس کی طرف سے کوئی مخالفت ہے، مزاحمت ہے، ایزا ہے، تشدد ہے، پرسیکیوشن ہے، اس کو جھیلنا برداشت کرنا، یہ صبر ہے ایزا پر. ابتلا کی دو شکلیں ہو سکتی ہیں، اس کو جتنا سمجھ لیجیے. آزمائش صرف تکلیف کی شکل ہی میں نہیں ہوتی، کسی وقت ٹیمپٹیشن کی صورت میں ہوتی ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کو اس کے اصل مقصد سے ہٹانے کے لیے کوئی لالچ دیا جاتا ہے، کوئی تما پیش کیا جاتا ہے، کوئی مصالحت کی، کوئی سنہری قسم کی کوئی آفر کی جاتی ہے. تو چونکہ جہاں تک صبر عن الایذاء کا تعلق ہے، وہ تو بڑی تفصیل سے ہمارے جو اسباق ہیں ان میں یہ مضمون آئے گا، لیکن یہ جو صبر عن الطمع ہے، یعنی جیسے صبر کے دو حصے وہ ہو گئے، جو عام عمل صالح اللہ کے احکام پر عمل پیرا ہونے میں، ظاہر بات ہے کہ احکام دو ہی طرح کے، یا عوامر ہے جن پر عمل درآمد مطلوب ہے، یا نواہی ہے جن سے روکا گیا. تو گویا کہ صبر کے دو حصے تو وہ ہو گئے جو ہر مسلمان کو زندگی کے بنیادی سطح پر بھی ان دونوں سے سابقہ پیش آئے گا، اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کرنے میں صبر، اور جن چیزوں سے روک دیا گیا محرمات اور منکرات سے بچنے میں صبر، صبر عن الطاعة اور صبر عن المعصیہ. لیکن پھر ابتلاء کے صبر جو ہے، اس کے بھی دو حصے ہو گئے. ایک ابتلاء ہے کہ جو پرسیکیوشن کی شکل میں آ رہی ہے، تشدد کی شکل میں آ رہی ہے، ایزا کی صورت میں آ رہی ہے، تکلیف ہے، اس کو جھیلنا اور برداشت کرنا. اس پر تو جیسا کہ میں نے اب کے تفصیل سے گفتگو ہوگی، لیکن یہ دوسری شکل جو ہے ابتلاء کی، وہ لالچ ہے، تباہ ہے، ٹیمپٹیشن ہے، بڑے سنہری قسم کی مصالحت کی آفر ہے، کسی طریقے سے انہیں ان کے اصل راستے سے منحرف کر دیا جائے. اس کی میں چند مثالیں دینا چاہتا ہوں. مثلا سورہ نون، جو جس کی ابتدائی آیات جو ہے دوسری وحی، نون والقلم وما یسطرون، اسی میں نہایت جامع الفاظ آئے ہیں، ودو لو تدہنو فیدہنون فلا تطع المکذبین، ودو لو تدہنو فیدہنون. اے نبی، آپ ان جھٹلانے والوں کا کہنا نہ مانیے، کہیں ان کی باتوں میں نہ آ جائیے، یہ تو چاہتے ہیں کہ آپ ذرا ڈھیلے پڑے تو وہ بھی ڈھیلے ہو جائیں، وہ تو چاہتے ہیں کچھ گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ ہو جائے، کچھ آپ اپنے اصول چھوڑیں، کچھ بھی اپنے موقف سے ہٹ جائیں، کہیں درمیان میں آ کے مصالحت ہو جائے، لیکن یہ گاؤں میں ہم رنگ زمین ہے، اس سے آپ بچ کر رہیے. اسی طرح سورۃ الدہر جو ہے، یہ جو تیسرے بارے میں ہے، اس میں فرمایا فصبر لحکم ربک ولا تطع منہم آثما او کفورا. اے نبی، آپ انتظار کیجئے اپنے رب کے حکم کا، اور ان میں سے جو گناہ گار ہیں، ناشکر ہیں، ان کی باتوں میں نہ آ جائیے گا، ان کی کسی بات کی قبول نہ کیجئے، دھیان مت دیجئے. ولا تطع منہم، اطاعت جو ہے کسی کے حکم ماننے کو بھی کہتے ہیں، کسی کے مشورے کو ماننے کو بھی کہتے ہیں. اسی طرح فرمایا ولا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا. اے نبی، وہ لوگ جن کے دلوں کو ہم نے اپنے ذکر سے بیگانہ کر دیا ہے، غافل کر دیا ہے، محروم کر دیا ہے، یعنی جن کی کوئی رغبت ہماری طرف نہیں ہے، جن کا رخ ہماری جانب نہیں ہے، ان کی باتوں میں نہ آئیے، ان کی کوئی بات نہ مانیے. اور اس کی جو سب سے زیادہ نمایاں مثال ہے وہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 83 ہے، وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا لولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا اذا لازقناك ضعف الحياه وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. فرمایا نبی یہ لوگ اس پر ڈٹے ہوئے ہیں، اڑے ہوئے ہیں، تلے ہوئے ہیں کہ کسی طرح آپ کو بچلا دیں اس چیز سے جو ہم نے وحی کی ہے آپ کی جانب، تاکہ آپ کوئی اور شے اپنی طرف سے گھڑ کر ہماری طرف منسوب کر دیں اور اس صورت میں یہ آپ کو دوست بنا لیں گے، جھگڑا ختم، لڑائی ختم. لڑائی آپ سے نہیں ہے، لڑائی تو ہمارے پیغام سے ہے، ہمارے دین سے ہے، ہماری توحید سے ہے، ہمارے احکام سے ہے. ان کا سارا جھگڑا ہم سے ہے، آپ سے نہیں ہے. آپ سے کوئی ذاتی برخاست نہیں ہے، آپ سے کوئی ذاتی جبکلش نہیں ہے، آپ سے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں، کوئی زر زر زمین کا کوئی معاملہ نہیں. تو وہی کاجو نہ یقین کاجی اوسینا نہیں تفکری آنے نہ غیر تخلو کا خلینا، یہ ساری مخاصمت مخالفت ختم ہو جائے گی اگر آپ کچھ اپنے پاس سے جھوٹ موٹ گھڑ کر اور ہماری طرح منسوخ کر دیں اور وہ بات جو قرآن کہہ رہا ہے اس میں کچھ تجدید کر لیں تو یہ آپ کو دوست بنا لیں گے. اور اے نبی اگر ہم ہی نے آپ کے پائے ثبات کو جمائے نہ رکھا ہوتا ولولا ان ثبتنا لقد كنت تركن اليهم شيئا قليلا تو این ممکن تھا کہ آپ کچھ ان کی طرف جھکنے پر آمادہ ہو ہی گئے ہوتے. تو کان کھول کر سن لیجیے، اذن لازقنا ضعف الحیاۃ وضعف الممات، اگر بالفرض ایسا ہو جاتا تو ہم آپ کو دوہری سزا دیتے دنیا میں اور دوہری سزا دیتے آخرت میں، اور پھر آپ کو کوئی مددگار نہ ملتا کہ ہماری پکڑ سے اور گرفت سے آپ کو بتا سکے. بارہ یہ چند چیزیں جو ہیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ صبر کی ضرورت صرف تکلیف اور مصیبت اور ایزاحی کے مقابلے میں پیش نہیں آتی، صبر کی ضرورت ٹیمپٹیشنز کے مقابلے میں، لالچ کے مقابلے میں، تما کے مقابلے میں، سنہری جال میں پھنسنے کی جو کوششیں ہوتی ہیں اس کے مقابلے میں بھی صبر کی ضرورت ہے. تو گویا کہ دونوں اعتبار سے صبر کے یہ دو رخ ہیں، مثبت بھی ہے اور منفی بھی ہے. ہمارے منتخب نصاب میں خاص طور پر جو یہ صبر کا لفظ آیا ہے، در حقیقت یہ صبر علی البلاء ہی کی تفاصیل ہے، وہ صبر کے جو سچ کہنے پر پھر انسان کو کرنا پڑتا ہے. آپ حق کے علم بردار بنیں گے، سچائی کا اعلان کریں گے تو جن لوگوں کو وہ بات ناگوار ہوگی ان کی طرف سے مخالفت ہو کر رہے گی. ہو نہیں سکتا ایک ماحول پر باطل کا غلبہ ہو اور وہاں حق بات کہی جائے اور پھر تصادم نہ ہو اور باطل اسے ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر لے. یہ برداشت کرنا تو اسی صورت میں ممکن ہے، یا باطل باطل نہیں یا حق حق نہیں. اگر باطل باطل ہے اور حق حق ہے تو ظاہر بات ہے تصادم ہونا ناگزیر ہے، باطل کبھی گوارا نہیں کرے گا. بڑا پیارا انداز ہے جس بال نے اختیار کیا ہے کہ نظام کوہنا کے پاس بانو یہ مارد انقلاب میں ہوش میں آؤ، تمہارا نظام جو اس بینگ سیٹنگ اس کو خطرات لاحق ہو گئے. اور ظاہر بات ہے نظام کو خطرہ لاحق ہوگا جو تمہارے مفادات پر آ جائے گی، تمہاری مراعات ہے، تمہیں جو بھی حیثیت اور وجاہت حاصل ہے اس نظام میں وہ سب خطرے میں ہے. گرڈ اپ یور لوئنز، اب کمر کس کو مقابلہ کرو. تو جہاں بھی حق کی بات کہی جائے گی اگر ماحول اور باطل کا غلبہ ہے تو جواب اور مزاحمت ہوگی، مخالفت ہوگی، پھر تشدد بھی ہوگا، پرسیکیوشن بھی ہوگی. یہ تمام دنیا کی تاریخ کے اندر اور خصوصاً انبیاء اور رسول کی تاریخ کے اندر یہ ایک ایسی حقیقت کے طور پر ہے کہ جس میں کوئی استثناء نہیں. یہ بات آج کے درس میں بہت زیادہ واضح ہو کر سامنے آ جائے گا. چنانچہ اگر ہم چار جو اخبار ہیں جو ہمارے پہلے حصہ اول کے جو چار اخبار ہیں وہاں یہی ربط ہے اصل میں، بالعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصوا بالحق کے بعد تواصوا بالصبر، حق بات کہنا، حق کی وصیت کرنا، حق کا اعلان کرنا، حق کی تلقین کرنا. میں نے تو بڑی سادہ مثالیں دی ہیں اس کتاب کے میں کہ آپ سڑک پر بچے کھیل رہے ہو، گلی میں کھیل رہے ہو، وہ راہ گزر ہے، آپ ذرا انہیں روکیں کہ بھائی کسی کی گاڑی کو آپ کی گیند لگ جائے گی، شیشہ ٹوٹ جائے گا، یہ جگہ کھیلنے کی نہیں ہے. یہ بات کہہ کے دیکھیے ان بچوں کی طرف سے جو بھی ریزنٹمنٹ آئے گی، جو بھی ان کا رد عمل ہوگا. اکثر و بیشتر انسان اسی میں آپ کی سمجھتا ہے گزر جائے، جیسے بھی ہو اپنے آپ کو بچائے اور گزر جائے. اس لیے کہ یہ بات بھی گوارا نہیں کی جاتی. کسی نے کسی کی کچھ رقم دے دی ہے اور آپ کہیں جا کر اس سے کہ بھلے آدمی وہ قرض تم اس کا ادا کیوں نہیں کرتے, ادا کرو. ہو سکتا ہے پلٹ کر فوراً جواب آپ کو یہ سننا پڑے, آپ کون ہوتے ہمارے معاملے میں بیچ میں آنے والے. اور یہ تو آپ نے دیکھا اکثر اور بیشتر. اسی لیے لوگ کبھی کترا جاتے ہیں, بھائی ان کا آپس کا معاملہ ہے, آپس میں جیتتے ہیں, خام کا ہم بیچ میں آئیں گے برے بنیں گے. جس کو کہ ہم سورہ حجرات میں پڑھ چکے ہیں کہ اسلامی معاشرے میں اس کی اجازت نہیں. بھائی طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینہما, اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے ہو تو ان کے مابین صلح کراؤ, یہ تمہارا فرض. فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ, پھر اگر ایک فریق دوسرے پر زیادتی کرنے پر مفل ہی رہے, جلا رہے, تو اب لڑو اس سے. اب یہاں پر گویا کہ وہ پورے معاشرے کو, پوری حیات اجتماعیہ جو ہے مسلمانوں کی, اسے چیلنج کر رہا ہے. اب اس کے خلاف اقدام لازم. فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي, جو زیادتی کرنے والا اس سے لڑو, حَتَّى تَفِيَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ, یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے, رجوع کرے, سر جھکا دے اللہ کے حکم کے سامنے. تو بہرحال یہ سب سے بڑی حقیقت, سب سے بڑی حقیقت اس کائنات کا سب سے بڑا حق کیا ہے, یہ کائنات اللہ کی ہے, یہ زمین اللہ کی ہے, اس پر اس کا حکم چلنا چاہیے. اب یہ بات اگر آپ کہیں گے تو ظاہر بات ہے کہ جن کے حکم چل رہے ہیں, چاہے یہ کہ وہ بادشاہتیں ہو, چاہے کوئی اور قسم کی مراعات حاصل ہو, کوئی اور چودراہٹیں ہو, ظاہر بات ہے اس کو گوارا نہیں کریں گے. آپ نے ان کے خلاف ایک کلمہ بغاوت کہا, لہذا اب آپ کو جھیلنا ہوگا, تیاری کیجیے. مصائب آئیں گے, مشکلات آئیں گی, تکلیفیں آئیں گی. تو وتواصوا بالحق کے ساتھ جڑا ہوا ہے وتواصوا بالصبر. اسی طرح دوسرا سبب نیکی کی حقیقت. نیکی جب متعدی ہوتی ہے, نیکی تو وہی ہوگی, گرمی تو اسی کو کہیں گے جس کا اثر دوسروں تک پہنچے. آگ بھی ہو اور اس سے حرارت ماحول میں اگر نفوذ نہیں کر رہی تو وہ آگ نہیں ہے, وہ کوئی اور شکل ہے, بظاہر آگ لگ رہی ہے, آگ نہیں. اسی طرح کہا جائے کہ یہ برف کی سل رکھی ہوئی ہے اور اس کے آس پاس کوئی ٹھنڈک محسوس نہ ہو, تو یہی کہا جائے گا کہ یہ برف کی سل نہیں, یہ تو معلوم ہوتا ہے تو کانچ کی سل ہے. اس لیے کہ نیکی, حقیقی نیکی ہے, وہ نفوذ کرے گی, اور جب نفوذ کرے گی بدی اس کا مقابلہ کرے گی. اس لیے اس نیکی کا جو نقطۂ عروج ہم نے دوسرے سبق میں پڑھا تھا وہ یہی تھا, والصابرین فی الباساء والضراء وحین البأس. باقی پورا جو ایک انسانی شخصیت کا اور انسانی کیریکٹر کا نقشہ کھینچ دیا گیا ہے وہ سب اپنے ذہن میں تازہ کر دیجیے, میں زیادہ مقصد نہیں کر سکتا. لیکن جو اس کا کلائمیکس, والصابرین فی الباساء والضراء وحین البأس, حقیقت نیکی جو ہے وہ تو ان کی ہے, اور جو چوٹی پر فائد ہے نیکی کے وہ تو وہ ہے. تو صبر کرنے والے ہیں سختیوں میں, فقر و فاقہ میں, مسائل میں, یہاں تک کہ جنگ کے وقت حق کے لیے نہ کبھی جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آ جائے, باقی کو للکارے. پھر تیسرے سبق میں حضرت لقمان کی نصیحتوں میں آیا, یاد ہو نہیں اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. اے میرے بچے, نماز قائم رکھ اور نیکی کا حکم دے اور بدی سے روک, اور پھر جو بیتے اسے جھیل برداشت کر. واصبر علی ما اصابک, امر بالمعروف بھی آپ کریں, نہی عن المنکر بھی کریں, اور تکلیف نہ آئے, یہ کیسے ممکن ہے؟ لہذا اب اس کے بعد اصل میں جو سیرت و کردار کا امتحان ہے, کیریکٹر کا جو اصل ٹیسٹ ہے, وہ تو آتا ہی وہاں ہے. انسان کو, ہر انسان کو اچھا لگتا ہے, اچھی بات اچھی لگتی ہے, حق جو ہے وہ دل کو اپیل کرتا ہے, انسان قبول کرتا ہے. یہ حقیقت نفاق میں تفصیل سے یہ مضامین پڑھ چکے ہیں کہ کمزور قبائل جو ہے وہ بھی حق کو اچھا سمجھ کر قبول کر بیٹھتی ہیں, لیکن پھر جب ابتلاء اور آزمائش سے صاحب کا پیش آتا ہے پھر گھبرا جاتا, پھر پس پائی, پھر جو ہے رفتہ رفتہ پیچھے ہٹنا. یہی اصل میں نفاق کا جو اصل جو سبب ہے وہ یہ. اسی طریقے سے جو چوتھا سبق تھا جامع اخبار میں سے, اس میں دعوت اللہ کے ذمن نے فرمایا, اس کے بعد ادفع باللتی احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. اللہ کی طرف بلاؤ گے تو ظاہر بات ہے طاغوت کا انکار ہوگا. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى, اللہ پر ایمان سے پہلے لازم ہے کہ طاغوت کا انکار کیا جائے، طاغوت کی طرف سے مداحمت ہوگی اور آپ کے خلاف اقدام ہوگا. اب یہ ہے وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اور نہیں اس مقام تک پہنچ پاتے مگر وہ لوگ جو صبر کے خوگر ہوں، جن میں صبر کا مادہ ہو، اور نہیں پہنچ پاتے اس درجے کو مگر وہی جو بڑے نصیب والے ہیں. تو یہ ان چاروں اسباب میں میں نے یاد دلا دیا کہ صبر کا معاملہ اصل میں جو ہمارے منتخب نصاب میں جو مضامین آ رہے ہیں اس میں یہاں صبر علی الطاعۃ یا صبر علی المعصیہ یہ نہیں، بلکہ ابتلاء. اور ابتلاء کس بات پر؟ حق کہنے پر، حق کے اعلان پر، حق کے غلبے کی جد و جہد میں، جو بھی محنت کی جائے، جو مشقت کی جائے، اور پھر جو بھی باطل کی طرف سے، اہل باطل کی طرف سے جو بھی تکلیف آئے، ایذا ہو، مصیبت آئے، اس کو جھیلنا برداشت ہو، یہ ہے اصل میں صبر. اس میں البتہ یہ کہ قرآن مجید کے بعض مقامات ایسے بھی ہیں کہ جہاں یہ صبر کا لفظ بہت جامعیت کے ساتھ آیا ہے. اس میں ایک تو ہمارے منتخب نصاب میں ہے سورۃ الفرقان کا جو آخری رکوع جو حصہ سور میں شامل ہے، اس کے آخر میں آیا ہے اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا. یہاں یہ لفظ صبر یاد ہوگا جب کہ ہم وہ مقام پڑھ رہے تھے، اس وقت بھی میں نے تفصیل سے کیا تھا کہ یہاں صبر آیا بڑی جامع ایک حقیقت کے اعتبار سے کہ اصل میں صبر پورے بندہ مومن کی پوری زندگی کو اگر آپ ایک لفظ سے قابل کرنا چاہیں تو وہ لفظ صبر ہے. یہ صبر ہے علی الطاعۃ اور صبر علی الطاعۃ اور صبر علی المعصیہ. تو وہاں سارے اوصاف بیان ہوئے ہیں عباد الرحمان کے، لیکن آخر میں وہ جسے کہتے ہیں کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں ایک لفظ میں سب آ گئے، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ و سلاما. یہ ہیں وہ لوگ کہ جن کا استقبال کیا جائے گا جنت کے بالا خانوں میں، اور یہ سب کچھ ہوگا اس لیے جو انہوں نے صبر کیا تھا. یہ گویا کہ پوری زندگی جو ہے بندہ مومن کی اس کو ایک لفظ میں صبر میں بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے. اسی کی کچھ اور مثالیں بھی ہیں سورۃ الدہر کے الفاظ میں وجزاہم بما صبروا جنۃ وحریرا. جو اہل ایمان ہوں گے اللہ تعالیٰ جنت میں اور انہیں جو بھی لباس دے گا، لباس خاطرہ، ریشمی لباس، یہ سب ان کے صبر کے بدلے میں، اس لیے کہ پوری زندگی ان کی عبادت کے صبر سے. یہی مفہوم آیا ہے سورہ مومنون کے آخر میں انی جزائتہم الیوم بما صبروا انہم ہم الفائزون. آج میں نے اپنے ان بندوں کو جو صبر وہ کرتے رہے زندگی بھر اس کے بدلے میں جنت دی ہے. تو معلوم ہوا آج انہی کے کامیابی جو ہے ان کے قدم چوم گئی. تو پوری زندگی کی تعبیر یہاں ایک لفظ کی جائے لفظ صبر. اور اس اعتبار سے جو ہمارے مشن کے اعتبار سے اہم ترین مقام ہے، میں نے پہلے بھی اس کا حوالہ دیا ہے، ہمارا یہ مشن تعلیم و تعلم قرآن، کتاب الہی کی حامل امت، اس کے ذمہ سب سے بڑا فرض یہ ہوتا ہے کہ اس کتاب کی حکمت کو، ہدایت کو، علم کو، پیغام کو عام کرے، لوگوں تک پہنچائے. اور یہ گویا کہ سب سے بڑا کیریئر ہے، جیسے کہ حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں، پڑھیں اور پڑھائیں، سمجھیں اور سمجھائیں، اس کا فہم حاصل کریں اور اسے عام کریں. یہ گویا کہ خیرکم، یہ سپرلیٹیو ڈگری ہے، تم میں سے بہترین، دی بیسٹ امنگ یو، وہ لوگ ہوں گے کہ جو اسی کو اپنی پوری زندگی کا مشن بنا لیں. اس کے ضمن میں بڑی پیاری آیت ہے جو سورہ سجدہ میں آیات ہے 23 اور 24 نمبر کی، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ وَجَعَلْنَا هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی تھی اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت نامہ بنایا، اور پھر ہم نے بنی اسرائیل میں سے ایسے لوگ اٹھائے جو لوگوں کو ہدایت دیتے تھے ہمارے اذن سے، ہماری توفیق سے، لیکن وہ ہدایت دینے والے، وہ ائمہ ہدا جو بنی اسرائیل میں اٹھے اور اس کام کے لیے جنہوں نے کمر کسی، ان کی دو جو ہے صفات ان کا ذکر کیا گیا، لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون، جبکہ انہوں نے صبر کی روش اختیار کی اور وہ ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے. صبر یہ ہے کہ انسان زندگی میں دوسری ایمبیشنز کو اب ترک کر دے، دنیا کی جو دنیاوی جس کو کہ طول عمل کہا گیا ہے، بڑے لمبے چوڑے نقشے، جائیداد بنانی ہے، یہ حیثیت حاصل کرنی ہے، یہ وجاہت حاصل کرنی ہے، اقتدار حاصل کرنا ہے، دنیا کے اندر دولت جمع کرنی ہے، یہ ساری ایمبیشنز ہیں، ورلڈلی ایمبیشنز. بہت پیارا شعر ہے مولانا حالی کا، اگرچہ ہے وہ بڑھاپے کے حوالے سے، کہ ذوق پیری بڑھ گیا، ذوق جوانی گھٹ گیا، اب عصا بنوائیے نخل تمنا کاٹ کر. یہ تمنائیں جو بھی تھی، اب ذرا ان کو ختم کرو، نخل تمنا کو کاٹو، ورلڈلی ایمبیشن ان کو ختم کرو، اور اس طرف کو کاٹ کر اس سے عصا بناؤ، عصائے پیری بناؤ. یہی بات میں کر رہا ہوں کہ جو لوگ واقعتا کمر کس چکے ہیں کہ ہمیں وہ کام کرنا ہے، تعلق و تعلیم قرآن، قرآن مجید کا سیکھنا سکھانا، یہی ہمارا گویا کہ ہماری پوری زندگی کا اصل مشن، اصل مقصد. تو انہیں پھر یہ ہے کہ یہ صبر، اولین جس شے کی ضرورت ہے وہ صبر ہے. یہ وہ ظاہر بات ہے، وہ دیکھیں گے ہمارے ساتھ کے لوگ، ہمارے ہم جوڑی، ہمارے ساتھ جو پہنچے رہے، وہ اپنے کیریئر کے اندر دنیاوی ترقی جو ہے منزلیں طے کر رہے ہیں، آگے سے آگے جا رہے ہیں، انہوں نے یہ کچھ حاصل کر لیا، انہوں نے یہ بنا لیا، ان کو یہ چیزیں اور یہ سہولتیں دستیاب ہیں، یہ دنیا کے ایس جو ہے ان کو حاصل ہے، یا دنیا کی یہ جو جتنی بھی سہولتیں ہیں انہیں مہیا ہیں، لیکن ہمارے پاس نہیں. اب اس پر اگر دل میں بھٹک رہے گی تو آدمی پھر کچھ ادھر کچھ ادھر، نیمے گرو نیمے گرو، لا الہ الا اللہ، اس کے اثر سے دو چار رہے، پھر اس کی بات میں تاخیر نہیں ہے. تاخیر کبھی ہوگی جبکہ پوری انٹیگریٹڈ شخصیت اندر مطمئن، جسے قرآن نے کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ، وہ مطمئن نفس، اے نفس مطمئنہ اب لوٹ جا اپنے رب کی طرف، اس حال میں کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی. یہ کیفیت جو ہے یہ اس کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی. لما صبر و قانو بآیاتنا یوقنون، یہاں آپ نے دیکھا کہ اس صبر کے لفظ کو پہلے لائے اور یہ کہ ہماری آیات پر یقین کرتے ہیں. ظاہر بات ہے کہ آیات کو عام کرنا ہے، پھیلانا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس پر ایمان اور یقین جو ہے وہ موجود ہو، لیکن اس کے لیے وقت لگانا، اپنی صلاحیتیں کھپانا، یہ اسی وقت ممکن ہوگا جبکہ انسان صبر کی روش اختیار کرے. اب ایک اور بات جو میں کروں گا وہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارا منتخب نصاب ہے اس میں صبر کے یہ مضامین تو میں نے گنوا دیے کہ پہلے حصے میں آئے تھے، لیکن چوتھا حصہ جو ابھی ہم نے ختم کیا ہے اس میں صبر کی وہ دوسری منزل آ چکی ہے، اور وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ کے ضمن میں صبر. ظاہر بات ہے اللہ کی راہ میں جہاد، اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد، اب اس میں بھی تن من دھن لگانا پڑتا ہے، خطرات جھیلنے پڑتے ہیں، جان پر بھی، مال پر بھی، آل و اولاد کے ضمن میں بھی، یہ سارے خطرے برداشت کر کے ہی انسان اللہ کی راہ میں جہاد کر سکتا ہے. خاص طور پر قتال کا مرحلہ آ جائے تب تو نقد جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آنا پڑے گا، زندگی کی بازی لگانی ہوگی، جان کی بازی لگانی ہوگی. تو یہ جو ایک لفظ چلا آ رہا ہے کہ جہاد اور قتال، یہ مضمون ہے سورہ صف کا، مجاہدہ مقاتلہ. کسی جہاد اور قتال سے اگر انسان کلمی کتراتا ہے، جی چراتا ہے، جان بچاتا ہے، پسپائی اختیار کرتا ہے، تو پھر منافقت پیدا ہوتی ہے. تو سورہ منافقون کا درس جو ہم نے چوتھے حصے میں آخری جو سورت پڑھی ہے سورہ منافقون، اور یہ لفظی جو منافقت ہے وہ نوٹ کر لیجیے، مجاہدہ منافقہ، اور پھر منافقہ جو ہے وہ بھی اگرچہ اردو میں ہم اس کو تلفظ عام طور پر کرتے ہیں منافقت، لیکن عربی زبان میں تو یہ گویا کہ اسی وزن کا لفظ ہے باب مفاضلہ کا، مجاہدہ مقاتلہ منافقہ. اس مرحلے پر آ کر، مجاہدہ اور مقاتلہ کے مرحلے پر آ کر، اب انسان کو صبر سے آگے بڑھ کر مصابرت کی ضرورت ہے. مصابرت اسی لیے میں نے عرض کیا کہ یہ مباحث اب صبر و مصابرت کے، مصابرت بھی وہی باب مفاضلہ ہو گیا، صبر کا صبر سے مقابلہ ہوگا. اس لیے کہ اہل باطل بھی تو صبر کرتے ہیں، وہ اپنے مفادات کو کی حفاظت کے لیے وہ بھی محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، جانے دیتے ہیں. ابو جہل نے بھی جان دی کہ نہیں دی اپنے معبودان باطل کے لیے، یا جو بھی اسے سربراہی حاصل تھی اور جو بھی اس کو چودراہٹ حاصل تھی اس کے تحفظ کے لیے جانے دی، کفار نے جانے دی. اسی طریقے سے کوئی نظام ہو جو بھی لوگ اس کے اندر مراد یافتہ ہے ویسٹڈ انٹرسٹ کے جو طبقات ہیں وہ اپنے نظام کو بچانے کے لیے قربانیاں دیتے ہیں. تو اب ظاہر بات ہے کہ اہل ایمان اہل حق اگر قربانی میں ان سے آگے نہیں بڑھ جائیں گے, یعنی صبر میں اگر انہیں شکست نہیں دے دیں گے کہ ان کا صبر ان کے صبر سے بڑھ جائے, باب مفادہ جو ہے اس کا خاصہ یہی ہے کہ اس میں مشارکت بھی ہوگی, دو فریق ہوں گے اور دو فریق آمنے سامنے آئیں گے. مجاہدہ جوہد جوہد سے ٹکراتی ہے تو مجاہدہ ہے. آپ بھی کوشش کر رہے ہیں, وہ بھی کوشش کر رہے ہیں, اب دیکھیں کون جیتتا ہے, کس کی کوشش زیادہ ہے, کون زیادہ مخلص ہے, کون زیادہ قربانیاں دیتا ہے, کون زیادہ محنت کرتا ہے. وہ قاتلہ کیا ہے, دو فوجی ہیں آمنے سامنے ہیں, وہ ان کو قتل کرنے کے در پہ ہیں, یہ ان کو قتل کرنے کے در پہ ہیں. دیکھیے بازی کس کی, کون جیتتا ہے, کس کے اندر شجاعت زیادہ ہے, کس میں زیادہ بے جگری ہے. اسی طریقے سے آپ کو بھی صبر کرنا ہے, انہیں بھی صبر کرنا ہے. جیتیں گے وہ جو صبر میں بازی لے جائیں. اسی لیے میں نے آج کی گفتگو کے لیے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کی تھی, یہ سورہ آل عمران, اس لیے کہ مکی قرآن میں مشاورت کا لفظ نہیں آیا ہے. یہ میں بعد میں بڑا تاریخی جائزے کے اعتبار سے کروں گا, وہاں صرف صبر کا لفظ آیا. یہ مدنی سورت آل عمران جس میں مشاورہ ہے, یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے ایمان صبر کرو. اب یہ صبر تو ایک جن طرف عمل ہو گیا, جیسے قتل یک طرف عمل ہے, کوئی شخص جا رہا تھا کسی نے گولی مار دی قتل کر دیا, اور دو طرفہ تب ہوگا جبکہ وہ بھی آپ کے آمنے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے, دو بدو مقابلہ ہو جائے, اب یہ قتال اور مقابلہ ہو گیا. اسی طرح خبر آپ کر رہے ہیں یہ یک طرف عمل ہے. مشاورہ یہ ہے کہ مقابلے میں جو طاقت ہے اس کو آپ صبر میں بھی شکست دیں, آپ اس کے صبر سے بازی لے جائیں, آپ کا صبر اس کے صبر سے بڑھ جائے. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. اور مرابطہ اس کے دونوں معنی ہے, ایک تو یہ کہ آپس میں بنیاد مخصوص بن جاؤ, جو سورہ صف میں ہم پڑھ چکے ہیں, ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفاً کأنہم بنیان مرصوص. اس طریقے سے صفے باندھ کر کے گویا کسی کا فلاحی دیوار ہے, اتنا رابطہ مضبوط ہے. اور مرابطہ ایک اصطلاح بھی ہے, چوکس رہنا, چوکیداری کرنا, پہرا دینا. تو یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ, یہ تین احکام تو ہے ہی اپنی جگہ پر, یہ تو اصل میں مقابلے کی شکلیں ہیں, لیکن یہ کہ تقویٰ یہ ہے اصل کامیابی کے لیے کلید. اس لیے کہ یہ سب کچھ بھی کر لیا اور تقویٰ نہ ہوا تو اللہ تعالیٰ کی میزان میں تو کوئی وزن نہیں, پھر تو شاید اپنے غلبے کے لیے, اپنے اقتدار کے لیے, اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے, مال غنیمت کے حصول کے لیے, یا اپنی شجاعت کے اظہار اور مظاہرے کے لیے جنگ ہو رہی. تقویٰ ہونا لازم ہے. تو یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون, اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. اب تنظیمی مضامین میں چوتھا آخری مضمون یہ ہے کہ یہ ذرا ترتیب جو ہم جو منہج انقلاب لفظی پر مفصل گفتگو ہو چکی ہے اس میں یہ مضمون آیا ہے, لیکن ذرا اس وقت کی جو ہماری بحث ہے اس کی مناسبت سے بھی اسے ذہن میں تازہ کر لیں. یہ جو مسلمانوں کو, اہل ایمان کو, حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم جو ابتلا پیش آیا ہے, اس کی ایک تاریخی تدریج ہے. پہلے تین برس تک ساری پرسیکیوشن صرف وربل تھی, فزیکل پرسیکیوشن شروع نہیں ہوئی تھی, صرف یہ کہ استعزاء ہو رہا ہے, تمسخر ہو رہا ہے, مذاق اڑایا جا رہا ہے, پاگل ہو گئے ہیں, جنون کا عارضہ ہو گیا ہے, معلوم ہوتا ہے کہ کوئی خلل دماغی کا عارضہ ہو گیا ہے, یا یہ کہ کوئی آسیب آ گیا ہے, مجنون ہو گئے ہیں. کس اعلیٰ طالب نعوذ باللہ من ذالک الحفوات, تلک الحفوات, یہ ساری باتیں جو ہے بہرحال لفظ کفر کفر دا باشد اب بیان کرنی پڑتی ہے. قرآن مجید میں تذکرہ موجود ہے. انہوں نے کھل کر کہا یا ایھا الذین انزل علیہ الذکر انک لمجنون, اے وہ شخص جو یہ سمجھتا ہے کہ اس پر کوئی ذکر نازل ہو رہا ہے, ہم تو تمہیں مجنون سمجھتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ یا تو جن کو تم پر آ گیا ہے, اور یا یہ کہ کوئی خلل دماغی عارضہ لاحق ہو گیا ہے. تو یہ استہزاء اور تمسخر بربر جو ہے پرسیکیوشن, اور وہ بھی صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم, یہ سارا تشدد کہہ لیجیے کہ جو صرف لفظی تھا, زبانی تھا, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر تھا. البتہ چوتھے سال سے صرف فزیکل پرسیکیوشن شروع ہوئی. پہلا تو ان کی اصل میں کوشش یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت ارادی کو کچل دیں. تو ظاہر بات ہے نہ رہے بانس نہ بجے گی بانسری. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دائی کی حیثیت سے بددل ہو اور مایوس ہو کر بیٹھ رہیں گے اور اپنی دعوت سے دستک ہو جائیں گے تو باقی بات تو بہت جڑ اگر سوکھ گئی تو درخت پورا کا پورا تو مرجائی جائے گا سوکھ جائے گا. لیکن یہ جب انہوں نے دیکھا کہ نہیں, نہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عزم و ثبات اور استقلال اس میں کوئی کمی آئی اور نہ ہی یہ کہ دعوت کا راستہ رکا, بلکہ یہ کہ خاص طور پر ان کے نوجوانوں اور غلاموں کے طبقے تک بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے اثرات پہنچے. تو پھر اب فزیکل پرسیکیوشن یہ سن 490 سے شروع ہوا ہے, 4 سال جو ہے آغاز وحی کے بعد اس سے پھر پرسیکیوشن شروع ہوئی ہے فزیکل. اب تشدد ہے, انہیں مارو, دہشتے ہوئے انگاروں پر جتاؤ, ان کو زنجیروں میں جکڑ دو, گھروں میں رکھو, بھوکا رکھو, کھانے کو کچھ نہ دو, طرح طرح کی جو بھی ہو سکتی تھی ایذا اور تعذیب اور جو بھی ان کے لیے مسائل اور مشکلات. اور اس میں 2 طبقات خاص طور پر جو بھی شرفا تھے, خاندانی لوگ تھے, ان کے نوجوانوں پر ظاہر بات ہے بزرگوں کو حق حاصل ہوتا جو چاہے کرے. لہذا اگر کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ سب لوگ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ قریش کے چوتھی گھرانوں میں سے تھے, ان پر بھی تشدد ہوا. اس لیے نوجوان تھے, ان کے چچاؤں کو, ان کے والدین کو, ان کے بڑے بوڑھوں کو, بزرگوں کو حق حاصل تھا کہ انہیں ستائے مارے. اور اس سے بھی زیادہ جو تشدد ہوا ہے شدید ترین وہ ہوا غلاموں پر. ان کا تو کوئی والی وارث تھا ہی نہیں, ان کے کوئی حقوق ہی نہیں تھے, بلکہ اس معاشرے میں تو تصور یہ تھا کہ جب میری ملکیت ہے تو جیسے میری بکری جب چاہوں ذبح کر دوں, ایسے ہی اپنے غلام کو جب چاہوں میں ہلاک کر دوں, جس طرح چاہوں اسے ستاؤں, مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں اور واقعتاً کو پوچھنے والا نہیں. غلاموں کے علاوہ حلیف بھی جو بیچارے وہاں تھے, اس لیے کہ آل یاسر جیسے غلام نہیں تھے. حضرت یاسر یہ آئے تھے یمن سے, آ کر آباد ہوئے تھے مکے میں, لیکن چونکہ وہ حلیف تھے ایک قرشی کے, اور وہ قرشی چچا تھا ابو جہل کا. جب وہ فوت ہو گیا تو گویا کہ ابو جہل کو پورا اختیار حاصل ہے, لہذا اس نے پھر حضرت یاسر کو, اور اسی قرشی جو فوت ہو گیا تھا ابو جہل کا چچا, اس کی کنیز تھی حضرت سمیہ, اس کی اجازت سے حضرت یاسر نے نکاح کیا تھا ان سے, اور اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا تھا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. لیکن اب ابو جہل کو پورا اختیار ان پر حاصل تھا, جس طرح ستایا ہے. واقعہ یہ ہے کہ اس کے ذکر کرتے ہوئے بھی رونگٹے کھڑے ہوتے. تو یہ طبقات ہیں. ویسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دسترازی ہوئی ہے, حضرت ابو بکر کو بھی ایک موقع پر مارا گیا ہے, لیکن یہ کہ یہ 7 واقعات ہیں حضور پر دسترازی, یا یہ کہ اور اس طرح کے لوگوں کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیتوں پر, یہ کوئی اکا دکا واقعات ہے. اصل جو تھے غلاموں اور نوجوانوں پر تشدد ہوا ہے, اور اس کے نتیجے میں پھر سن 5 ہجری میں ہجرت حبشہ واقع تھی. جب یہ اپنے پورے کلائمیکس کو پہنچ گیا یہ معاملہ, تو صحابہ نے پھر جب اجازت طلب کی اور صورت حال پر آ کر اپنی تشویش کا اظہار کیا, یہ تھے اگلی نشست میں تفصیل سے کروں گا, تو حضور نے اجازت دے دی کہ حبشہ جو ہے قریب کا ملک, درمیان میں وہ چھوٹا سا سمندر ہے بحر احمد, ریڈ سی, اس کو کراس کرو تو وہ ملک حبشہ ہے, اور وہاں جو بھی حاکم ہے وہ ایک عادل اور نیک انسان ہے, جاؤ وہاں پناہ لے لو. تو 2 انسٹالمنٹس میں صحابہ کرام گئے ہیں. سب سے پہلے تو پہلا قافلہ گیا ہے وہاں ہجرت حبشہ جو ہوئی ہے, تو وہ 12 مرد اور 4 خواتین, ان میں حضرت عثمان بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, داماد تھے حضور کے, حضور کی صاحبزادی حضرت رقیہ ان کے حوالہ عقد میں تھی, اور ان کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ حضرت لوط کے بعد یہ پہلا جوڑا ہے جو اللہ کی راہ میں میاں بیوی دونوں ہجرت کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد دوسرا قافلہ گیا ہے, اس میں 82 یا 83 مرد تھے اور 18 یا 19 خواتین. تو یہ ہجرت حبشہ در حقیقت کلائمیکس ہے اس پوری صورت حال کا, کہ جب اس درجے ناقابل برداشت ہو گئے فزیکل پرسیکیوشن تو پھر ہجرت کرنی پڑی. اور پھر جو مکی مدنی دور میں جو پرسیکیوشن ہوئی ہے یا جو ابتلا آیا ہے وہ اس معنی کا نہیں تھا کہ کافر کو ستا رہے ہیں, بلکہ اب کھلم کھلا دو طرفہ مقابلہ, اب تو میدان جنگ میں حاضری ہے, انفاق مال ہے, بدل نفس ہے, جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آنا ہے. تو گویا کہ اب وہ 2 طرفہ صبر جو ہے, اسی لیے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ سورہ آل عمران میں لفظ مصابرت آ گیا, یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ, جبکہ مکی قرآن کے پورے میں لفظ صبر آیا ہے. اور یہ کیونکہ اب ختم ہو گیا ہے, میں اگلی نشست میں عرض کروں گا کہ اصل میں پورے مکی دور میں صبر کا حکم جو ہے وہ واحد کے سیزے میں آیا ہے حضور سے خطاب کر کے، اور وہ اس کی تفصیل بھی بعد میں عرض ہو جائے گی. لیکن یہ کہ صبر کرنے والوں کی مدح و ثنا کے درجے میں تو ہے، لیکن حکم جو ہے وہ واحد کے سیزے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے 18 مرتبہ آیا ہے مکی حکم میں، جس کی کچھ تفصیل بعد میں عرض کروں گا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم.